رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صلوات
الله محمد وعلى محمد.
پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ سعادت اور توفیق پھر عنایت فرمائی کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے فرش پر آ کر جمع ہو جائیں. ہر گزرتی ہوئی گھڑی پروردگار عالم کے نئے شکر کا تقاضا کر رہی ہے، اور ہر انسان کا انجام دیا گیا شکر. یہ اور بات ہے کہ حق شکر تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہر انسان کا انجام دیا ہوا شکر، اس شکر کی ادائیگی سے پہلے ایک اور شکر کے تقاضے کو پیدا کر دیتا ہے. اس لیے کہ ابھی تو جن پچھلی نعمتوں پر انسان نے شکر ادا نہیں کیا تھا، ابھی انسان کو ان کے شکر کرنے کا اگر توفیق اور اس کو موقع مل رہا ہے، تو یہ موقع ملنا خود ایک اور شکر کا تقاضا پیدا کر رہا ہے. لہذا اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا شکر انسان ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کے شکر کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. انسان کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ کم ہیں، اس کے شکر کا حق بڑا ہے. دائرہ بیان انسانی چھوٹا ہے اور دائرہ عطا الہی بڑا ہے. انسان نے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے نعمتوں کو حاصل کیا، وہ نعمتیں زیادہ ہیں اور شکر کے اندر ادا کیے جانے والے الفاظ کم ہیں۔ لہذا اسی شکر کے ساتھ آج کی اس مجلس کا، اس درس مفاہیم قرآن کا آغاز کیا جائے کہ پروردگار تیرا شکر ہے ہر اس نعمت پر جو تو نے عطا کی، تیرا شکر ہے ہر اس نعمت پر جو تو عطا کر رہا ہے، اور شکر ہے تیرا ہر اس نعمت پر جو تو عطا کرتا رہے گا قیامت تک۔ اس لیے کہ ہر نعمت شکر ہے، ہر نعمت شکر ہے، ہر نعمت پر ایک شکر انسان کا بنتا ہے۔ اور جو رب ذوالجلال انسان کو ابتلاء حسن میں، یعنی کہ ایسی مصیبت میں ڈالے ہیں کہ جو مصیبت اچھی مصیبت ہو اس پر بھی شکر کرنا بنتا ہے، یعنی حمد ہے اللہ کی اس بات پہ کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، حمد ہے اللہ کی اس بات پر کہ اس نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا، اور حمد ہے اللہ کی اس بات پر بھی کہ اس نے ہمیں ان اچھی اچھی آزمائشوں میں ڈالا کہ جن آزمائشوں نے ہمارے درجات بلند کر دیے۔ آزمائشیں چھوٹی تھیں، مشکل کا مرحلہ اور وقت کم تھا، لیکن اس مشکل سے جب میں گزر کے آگے بڑھ گیا تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب میرا درجہ بلند ہو چکا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنے رب، اپنے بندوں پر پروردگار عالم جو رب الارباب ہے، ایسے کرم کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے کہ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ مجھ پر مشکل آ رہی ہے، لیکن یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ انسان کو پروردگار عالم جو مخالف سمت سے آنے والی جو ہوا ہے، اس ہوا کو انسان یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے زحمت ہے، بلکہ یہ جو مخالف سمت میں ہوا چل رہی ہے یہ چلتی ہی اس لیے تاکہ ہماری پرواز میں اور معراج پیدا ہو، ہماری اڑان میں اور بلندی آئے۔ لہذا ان مشکلات اور ان آزمائشوں کو انسان چھوٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ یہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ کیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کفار نے غلط باتیں کی، حتیٰ کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی بات کرتے کرتے پروردگار عالم انبیاء نبی اکرم حضور گرامی قدر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، کہ آؤ میں تمہیں، آؤ، اچھا کافر دوسرے کافروں سے کہہ رہے ہیں، یہ جو کافر ہے نا وہ اپنے گروہ کے اندر ڈسکشن کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں ایک ایسے آدمی سے ملاؤں جو بڑی انوکھی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں قربان دیں رسول کے قدموں کی خاک کے ذروں پر، ایک ایسے آدمی سے ملاؤں کہ جو ایسی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے اور ہم ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے اور ہم ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد دوبارہ سے اللہ انسان کو خلق کر دے گا، خلق جدید، لفی خلق جدید، دوبارہ سے اسے ایک جدید خلقت پروردگار عالم عطا کر دے گا اور وہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اب یہ بات وہ والی بات ہے جو ہم نے کل جس پر اختتام کیا، جہاں پر کل ہماری بات گفتگو رکی تھی، اور یہ گفتگو کیا تھی کہ جو عربوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ عربوں کو نہیں، کفار کو، مکہ کے کفار کو، مدینہ کے کفار کو، قریش کے کفار کو، ان لوگوں کو جو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی نا، توحید، عدل، نبوت، امامت کے بعد جو بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ عقیدہ معاد ہے، معاد، موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کیے جانے کا عقیدہ۔ اور وہاں پر مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہڈی، بھوسا بنی ہوئی ہڈی، اس کو دکھا کر کہ جس کا بھوسا بنا ہوا ہے اور پاؤڈر بنا ہوا ہے اور اسے مسلتا جاتا ہے اور وہ پاؤڈر گرتا جاتا ہے، اور وہ پوچھا جاتا ہے کہ اسے کون زندہ کرے گا، رسول نے سورہ یاسین کی آیت ہے، رسول نے فرمایا اسے وہی زندہ کرے گا کہ جس نے اسے پہلے اس وقت خلق کیا تھا کہ جب یہ اتنی سی ہڈی بھی نہیں تھی، جس نے اسے کچھ نہ تھا اس سے سب کچھ بنا دیا، تو اب کچھ کچھ تو ہے اس سے پروردگار عالم دوبارہ بنا دے گا، کیا مسئلہ ہے اس کے لیے، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ تمہیں یہ بات ہضم اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تم نے ابھی تک محمد مصطفیٰ کو قبول نہیں کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے بات ہو رہی ہے کن کی، کن دو نبیوں کی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لیکن انبیاء کی بات بات میں رسول کی بات بات ہے. پروردگار عالم نے یہاں پر انبیاء کی بات کرتے کرتے درمیان میں رسول کی بات بٹوین دا لائنز رکھ کے بتایا کہ دیکھو میں اللہ ذوالجلال رب ذوالجلال جو رب الارباب ہوں, پروردگار عالم تم سب کا خالق. یاد رکھنا جب میں اپنے انبیاء ماسلف گزرے ہوئے انبیاء کا ذکر کرتا ہوں تو وہاں پر بھی اپنے حبیب کا ذکر بہانے بہانے سے کر دیتا ہوں, اس لیے کہ مجھے میرا حبیب اتنا پیارا ہے کہ بات میں داؤد کی کروں گا, بات میں سلیمان کی کروں گا, لیکن سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی بات کرتے کرتے پروردگار عالم رسول اکرم کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یاد کرو اس وقت کو کہ جب ان کافروں نے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے مرد سے ملاؤں کو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دے گا, ہم قبر میں چلے جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور دوبارہ سے مٹی سے اللہ پھر زندہ کر دے گا خلق جدید میں. تو رسول اللہ پر یہ جو لوگوں نے بہتان لگایا اور غلط بات کی, رسول اکرم کی شان میں گستاخی کی, وہ اللہ کو پسند نہیں آئی بات. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں اور حضرت سلیمان کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر کرتے کرتے اللہ نے اپنے حبیب کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر بھی کر دیا. سمجھ میں آیا کہ جیسے اللہ کے لیے محمد مصطفیٰ بہت پیارے ہیں تو نبی کی انبیاء کی بات بات میں نبی کی بات موجود ہے اللہ کی بارگاہ میں, اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے حبیب کو علی اتنا پسند ہے کہ دوسروں کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. کسی کی بات کریں رے, رسالت ماب ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کسی کی بات کریں, رسول کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے علی کا ذکر نہ کر لیں, جب تک فضائل مولا امیر المومنین امام المتقین سید الوصیین قائد الغر المعجلین الہو کے مفی یوم الدین مولا امیر کی گفتگو جب تک نہ ہو جائے تو رسول گرامی قدر اپنی گفتگو اور اپنی اس خطبے کو اور اس اجتماع کو منتشر نہیں کرتے, لوگ گھر نہیں بیچتے لوگوں کو جب تک مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر نہ ہو جائے. اسی طرح سے یہاں پر بھی ذکر ہوا. اب یہاں پر ذرا ٹھہریں اور ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ وہ جو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہے تھے رسول کے معجزات تو ان کا انداز کیسا تھا. سورہ قمر کی ایک آیت ہے, بالکل ابتدائی پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہاں پر یہ جو آپ گفتگو سماعت فرما رہے اسی بارے میں نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مخالفت کی, کیوں؟ کیونکہ حضرت داؤد کی ذات میں شک تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی, کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں شک تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ مانا کیونکہ رسول کی ذات میں شک رکھتے تھے وہ لوگ. شک تھا کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کو شک تھا, رسول کی ذات تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے, ایسی صاف شفاف ذات والا صفات ہے کہ رسول کو لوگوں نے ابھی رسول نے زبان سے کسی کے کلمہ نہیں پڑھوایا ہے. رسول تو مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں. اب رسول وہاں سے گزر گئے, وہ گلی جس گلی سے رسول گزر گئے 3 دن تک خوشبو آتی رہے گی. تو اب رسول کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جو برہان قطعی عطا کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے رسول کی ذات والا صفات میں, تو اپنی جگہ پر کافی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہ رہا ہے. لیکن یہاں پر شک کرنے والوں نے, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہیں پر ہوتا شک اور شک کہیں پہ دور بھی ہو جایا کرتا ہے, لیکن ایک مرتبہ شک نہیں ہوتا, ایک مرتبہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے, جان بوجھ کے کٹ حجتی جس کو کہتے ہیں, کٹ حجتی کا معنی کیا ہے کہ حجت تو آپ پر تمام ہو گئی, اتمام حجت ہو گیا, لیکن وہ جو دلیل آپ کو حجت کے طور پہ دی گئی ہے آپ ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ بس اسی لیے میں نہ مانوں, میں نہیں مانوں گا بھائی, یہ سفید کوا جا رہا ہے. آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو باہر نکل کے صبح میں سفید کوا دکھا دوں گا, آپ کہیں کہ نہیں قبلہ کوا کالا ہی ہوتا ہے. آپ کہیں کہ میں اگر آپ کو دکھا دیا تو پھر آپ کیا انعام دیں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے چلیے فیصلہ ہو جائے گا باہر چل کے کھلے آسمان تلے. گئے اور جا کر میں نے آپ سے کہا وہ دیکھیے وہ جا رہا ہے سفید کوا. غور سے سنیے گا, مثال ہے اور واقعی مثال ہے, عقلی لاجیکل. آپ کہیں گے وہ نہیں قبلہ, وہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کالا ہے. میں کہوں گا نہیں وہ سفید ہے, اور میں آخر تک یہ کہتا رہوں گا سفید ہے, اور آپ یہ کہتے رہیں گے کالا ہے. میں مانوں گا ہی نہیں کہ کالا ہے. بھائی اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, رسول کے ساتھ کیا یہ گیا, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے رہے, سورج پلٹاتے رہے, چاند کے دو ٹکڑے کرتے رہے, سنگریزوں سے کلمہ پڑھواتے رہے, درخت کو اپنے پاس بلاتے رہے, نواسوں کو شانے پہ بٹھاتے رہے, ان کو زلفوں سے کھلاتے رہے, مگر نہ ماننے والے نہ مانتے رہے, ہے نا. اب وہ جو دل میں نفرت کا بیج ہے اس کو کیسے نکالا جائے, وہ نہیں نکلنے والا. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوگی, کیونکہ جو دل میں رسول سے بیر رکھے بیٹھا ہے. ہم نے کیوں کہا کہ پہلی شرط ہے بودت قربا, ایمان آ جائے گا, عمل آ جائے گا, انسان پہلے مودت رکھے اہل بیت سے, انسان پہلے مودت قربا رکھے, مودت محمد و آل محمد پہلے رکھے. اگر مودت ہوگی انسان کے دل میں تو کائنات کی ہر نعمت چلتے چلتے اس کے پیچھے آ جائے گی. لیکن اگر مودت کے بغیر نماز بھی پڑھ رہا ہوا, روزہ بھی رکھ رہا ہوا, حج بھی کر رہا ہوا, تو وہ پروردگار عالم کہے گا کہ یہ تو عبادت تو لے کر آ رہا ہے مگر اس کی روح کہاں ہے بھائی؟ اسٹریچر پہ رکھی ہوئی عبادت لے کر آنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے, اس میں روح ہو تو یہ جاندار ہو تو میں تجھے اجر دوں. ایک انسان کسی کو لے گیا کہ بھائی کل مجھے جاب کے لیے ایک بندہ چاہیے, ایک بندہ چاہیے جو مجھے آفس میں جاب کے لیے چاہیے. آپ ایک بندے کو جو بیچارہ انتقال کر چکا ہے اس کو آپ اسٹریچر پہ ڈالیں اور لے جائیں. کہا آپ نے کہا تھا بندہ, میں لے آیا. کہ یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے. کہا کیوں, کہ اس میں جان ہی نہیں ہے. بھائی جو علی کی نفرت دل میں رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ ایسی ہی نماز ہے جیسے اسٹریچر پہ ڈال کے لے کر جا رہا ہے, اس میں جان ہی نہیں ہے. اس میں جان ہی نہیں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لہذا یہ جو رسول اکرم کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے کیا, اب دیکھیے لقب کیا ہے, ابو الحکم, حکمتوں کا باپ. لیکن بنا کیا, ابو جہل, جہالت کا باپ بن گیا, جس کو کل تک عرب کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ادبا کہا کرتے تھے, یہ ابو الحکم ہے بھائی, حکمت والا آدمی ہے, وزڈم والا آدمی ہے. ایسا کیا کر دیا اس نے کہ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. یہ کیا تھا اس نے, کہا کہ دیکھیں اب جو آیت ہے نا, یہ آیت بھی سن لیجئے, اس کے بعد پھر میں یہ واقعہ سناتا ہوں. ان لوگوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دوبارہ سے مرنے کے بعد زندہ کریں گے وغیرہ وغیرہ, یہ انہوں نے کیا کیا ہے رسول اکرم کے بارے میں, کیا گستاخانہ الفاظ ہیں یہ جو قرآن کریم نے لکھے ہیں. اگر قرآن کریم کی آیت نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا. افترا علی اللہ کذبا ام بھی جنت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن, یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو اللہ پہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ارے بھائی, پروردگار عالم کا پیغام رسول پہنچا رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے, اپنی قیامت سے خبردار, اپنی قبر سے ہوشیار, اپنی وقت آخر سے ہوشیار. لیکن انہوں نے حقیقت میں رسول کو جھوٹا نہیں کہا, انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا. اور اللہ نے کہا کہ اے حبیب آپ فکر نہ کیجیے گا, ان سب سے میں نمٹوں گا, آپ چھوڑ دیجئے ان کو, اس لیے کہ جو آپ کا دشمن ہے حقیقت میں وہ خدا کا دشمن ہے. تو خدا اپنے دشمن سے خود نمٹے گا, اور نمٹا پروردگار عالم نے. لیکن ذرا یہ دیکھیے, ام بھی جنتن, یا اگر یہ اللہ نے جھوٹ نہیں بھی بولا ہے نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر یہ مجنون ہو گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ تو لوگوں نے مکہ کے لوگوں نے کہا ہی ہوا تھا کہ بھائی محمد کے قریب نہ جانا, اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ دیوانے ہیں. بچوں کو کہا تھا کہ یہ دیوانے ہیں, عورتوں کو کہا تھا یہ جادوگر ہیں, اور مردوں کو کہا تھا کہ یہ تم پر پڑھیں گے اور تم ان کی طرف ہو جاؤ گے, کان بند کر لو, کان میں روئی ڈال لو. نعوذ باللہ من ذالک, کان میں روئی ڈالنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کان میں روئی ڈالنے سے اگر حق کی بات کان میں پڑ گئی تو فوراً سے قبول کر لیں گے, اس لیے کہ بات حق کی ہے, کان میں نہ جانی پائے. اگر حق کی بات کان میں چلی گئی تو یہ فوراً حق کی بات کی طرف آ جائیں گے, اس لیے کہ حق کی بات دلوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف. لہذا ان لوگوں نے یہ انتظام کیا جھوٹ بول بول کر, مکہ کے کافروں نے. بچوں کے لیے الگ انتظام کیا, خواتین کے لیے الگ انتظام کیا, بڑوں کے لیے الگ انتظام کیا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ بس اپنے کانوں میں روئی ڈال لو, کہ جو محمد کہیں وہ نہ سننا. کیوں؟ وہ جو محمد کہہ رہے ہیں وہ کم الفاظ میں ایسے جملے ہیں کہ جو جملے بغیر انسان کے کچھ کیے اس کو ہدایت پر لے آنے کے قابل ہیں. ایسے زبردست قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں نا رسول, تو اگر رسول اکرم کی معصوم زبان سے، وہی ترجمان زبان سے قرآن کریم کی آیت کوئی سن لے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہدایت نہ ملے؟ اس لیے کہا کان میں روئی ڈال لو. اور بولا کیا کان میں روئی ڈالنے کے لیے؟ جھوٹ. کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے دیوانہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا ان لوگوں نے کہا کہ مجنون ہے. اب پروردگار عالم نے کیا جواب دیا؟ کہ حقیقت میں مجنون یہ خود ہیں، جو آپ کو مجنون کہنے والے نا یا رسول اللہ، آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ تو ذکر الہی ہیں. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. کہ اے حبیب، آپ عالمین کے لیے ذکر ہیں. سورہ قلم کی آخری آیت ہے کہ یہ کہتے رہے کہ آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. کہنے دیجئے ان کو، جو کہنے والا ہے وہ خود ہے. بچے کہتے نا، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی قانون لگا رہا ہے، بچوں والا قانون، اس لیے کہ بچوں سے بڑوں تک کے لیے نا قرآن کریم کہہ رہا ہے، سب کو سمجھ میں آ جائے. تو کہا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. بچے کہتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کو، پتہ نہیں کیا کچھ غلط کہہ دیتے، اس کے بعد ایک دوسرے کا جو بات آ جاتی تو کہتے ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو یہاں پر رسول کو نعوذ باللہ من ذالک اس طرح سے گستاخی کرنے والوں کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ تم خود ہو، رسول نہیں ہے. رسول کون ہے؟ عالمین کے لیے ذکر ہے. ذکر، اب ذکر کیا، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ سنیں. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. اتنی گہری گمراہی کے اندر ہے کہ بہت دور، وہ گمراہی جو انہیں بہت دور پھینک دے گی، اس گمراہی کے اندر ہے. یعنی کہ یہ بہت دور چلے گئے، حقیقت سے بہت دور چلے گئے، حق سے بہت دور چلے گئے، جنت سے بہت دور چلے گئے. اب آئیے کہ ابو الحکم ابو جہل کیسے بنا. ابو الحکم ابو جہل ایسے بن گیا کہ ایک دن آ کے اس نے رسول سے کہا کہ اے محمد، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، تو ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ جادوگروں کا جادو آسمان پر نہیں چلتا، لہذا آپ آسمان پر کچھ ایسا کر کے دکھا دیں کہ ہم سمجھ جائیں کہ آپ نبی ہیں. اگر آپ آسمان پر کچھ ایسا کر کے دکھا دیں، معجزہ نما کچھ، تو پھر ہم مان جائیں گے. اب رسول اکرم کہاں ہیں؟ مکہ. مکہ مکرمہ میں کہاں؟ مسجد الحرام کے پاس. مسجد الحرام کے پاس کہاں؟ کوہ ابی قبیس کی پہاڑی کے دامن میں تشریف فرمائیں. اور کوہ ابی قبیس کی پہاڑی کا جو دامن ہے نا، یہ انتہائی اہم جگہ ہے، اس لیے کہ حجر اسود کا پتھر جنت سے آیا، مگر زمین پہ جہاں پہلے نازل ہوا وہ کوہ ابی قبیس کا دامن تھا. مقام ابراہیم کا پتھر یہ جنت سے آیا، یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے کہ جو زمین پر موجود ہے اور زمین کے اندر اب شامل ہو گیا، لیکن یہ آیا جب آسمان سے تو یہ کہاں پر ٹھہرا؟ سب سے پہلے کوہ ابی قبیس کی پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا. اور بھی اس کی فضیلتیں کوہ ابی قبیس کی، میں اس میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کوہ ابی قبیس کی دامن میں. ابو جہل آیا، ابو لہب، اور آنے کے بعد کہتا ہے آسمان پر کچھ کر کے دکھائیے. تو رسول نے خود ہی سوال کر لیا اس سے کہ بتا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ آسمان پر کیا دیکھنا ہے تجھے. رسول گرامی سے ابو جہل نے کہا کہ آپ اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کے ذریعے سے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. چاند کے دو ٹکڑے ایسے ہوئے کہ ایک ٹکڑا سیدھے ہاتھ پر، ایک ٹکڑا الٹے ہاتھ پر، دائیں بائیں ہو گیا. اب کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ تو دیکھ لیا، مگر اب ان جو دو ٹکڑے الگ ہو گئے ان کو جوڑ بھی دیجیے. رسول اللہ نے دوسرا معجزہ دکھلایا کہ دو ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ دیا، دوسرا معجزہ. یہ اب بھی نہیں مانا. کہا کہ اچھا ایک اور کام کیجیے، ابھی تو آپ نے دائیں بائیں دو ٹکڑے کیے تھے نا، اب اوپر نیچے کر کے دو ٹکڑے کریں، یہ تیسرا معجزہ. ہم سمجھتے ہیں کہ شق القمر کا ایک معجزہ ہے، تین معجزے تو ابھی تک ہو گئے، ابھی اور بھی سنیے. اوپر نیچے ہو گیا چاند، دو ٹکڑے ہو کے اوپر نیچے ہو گیا، ایک اوپر ہو گیا ایک نیچے ہو گیا. کہا یہ جو نیچے والا ٹکڑا ہے اسے اتنا نیچے لے آئیے کہ یہ زمین سے بالکل قریب ہو جائے. تو رسول اکرم اشارہ کرتے جا رہے ہیں، اور رسول اکرم کے اشارے سے، انگشت مبارک کے ایک اشارے سے، چاند کبھی دو ٹکڑے ہو رہا ہے، کبھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، کبھی دائیں بائیں ہو رہا ہے، کبھی ایک آدھا ٹکڑا زمین سے بالکل قریب آ رہا ہے. کہا مان لیا؟ کہا نہیں، اسے پھر جوڑ دیجیے. جوڑ دیا رسول نے، ہو گئی یہ. کہا کہ اب مان لو. کہا کہ نہیں ابھی بھی نہیں مانیں گے، اب انتظار کریں گے. کہ جو سفر پر ہوگا گیا ہوگا اسی وقت میں, وہ جب پلٹ کے دوبارہ مکہ آئے گا تو ہم اس سے ملیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بتا فلاں دن اور فلاں وقت میں تو نے رات کے وقت چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا, اس کے بعد دائیں بائیں ہوا تھا, اوپر نیچے ہوا تھا, پھر جڑ گیا تھا, نیچے آیا تھا, یہ سب ہوا تھا. اگر وہ آ کے وہ بھی اگر کہے گا ہاں ایسا ہوا تھا تو ہم مان جائیں گے. اب کچھ دن گزرے, آنے والے مکہ واپس آئے اور صرف آ کر بیان نہیں کیا بلکہ بہت ساری خبریں آئیں اور لوگوں نے آگے کہا بھائی اس دن تو بڑا عجیب واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا, چاند ایسے ٹکڑے ہوا, پھر ایسے ٹکڑے ہوا, پھر نیچے آیا, پھر اوپر گیا. آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں ہم نے دیکھا تھا. یہ کیا ہوا تھا؟ پتا نہیں, سب رسول کے پاس آئے اور رسول کے پاس خبروں کی ایک لائن لگ گئی کہ اتنے سارے لوگوں نے آ کر خبر دی. اب جب رسول کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی, ابو لہب سے, تو رسول نے اس سے سوال کیا ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا, مان لیا یا نہیں مانا؟ تو ابو جہل کہتا ہے ہاں ہم نے مان لیا. کیا مانا؟ ہم نے یہ مان لیا کہ محمد مصطفیٰ کیا نبی مان لیا؟ نہیں. کہا نعوذ باللہ من ذالک, ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ جادوگروں کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا ہے, آج پتا چلا محمد آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ آپ کا جادو آسمان پر بھی چل گیا. بڑے افسوس کی بات ہے, جب دل پر تالا لگا ہوا ہو اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ, جب یہ والی بات ہو نا, جب اللہ نے دل پہ تالے لگا دیا, انسان نے خود اپنے دل پہ تالا لگا لیا کہ ہدایت آ رہی ہے, اسے دل میں داخل ہونے نہیں دے رہا, اور جو جہل اندر ہے اسے نکلنے ہی نہیں دے رہا, اس کا نام ہی ابو جہل پڑ گیا. پروردگار عالم نے کہا کہ سارا علم رکھنے کے بعد بھی جو نہ مانے وہ صرف جاہل نہیں ہوگا, وہ جاہلوں کا باپ ہوگا, ابو جہل ہوگا. اس طرح سے ابو جہل کا نام ابو جہل قرار پایا. اور یہی وجہ ہے کہ یا تو رسول, اب جس نے نہیں ماننا ہے, ذو العشیرہ سے لے کر غدیر تک رسول, جب جب مشکل پڑی ہے علی ابن ابی طالب رسول کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے, لوگوں نے نہیں مانا, یہاں تک کہ غدیر کے موقع پہ رسول نے ہاتھوں سے بلند کر کے, زبان سے بیان کر کے, من کن تو مولا کہہ کے علی کو مولا بنا دیا. جن کو نہیں ماننا تھا وہ اس کے بعد بھی نہیں مانے, جن کو نہیں مانا تھا اس کے بعد بھی نہیں مانے. لہذا یہاں پر یہ بات پروردگار عالم نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہی ہے کہ اے حبیب ان لوگوں کا عذاب کیا ہوگا؟ بالعذاب والزلال البعید, ان لوگوں کا انجام آخرت کے اندر زلالت ہے, گمراہی ہے, اور ایسی گمراہی کہ جو گمراہی نے بہت دور پھینک دے گی, اور عذاب ہی عذاب. افلم یرو الی ما بین ایدیہم, اچھا دنیا میں ان کا کیا ہوگا؟ پروردگار یہ بیان کر رہا ہے دنیا میں ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ اپنے پیچھے, اپنے آگے, اپنے اوپر, اپنے نیچے دیکھتے ہی نہیں ہے. آگے پیچھے ہوا چل رہی ہے, اوپر آسمان ہے, نیچے زمین ہے, اللہ کی مخالفت کرنے والا یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ آگے پیچھے سے جو ہوا چل رہی ہے ذرا تیز ہوا چلے مجھے اڑا کر لے جائے. اللہ کی مخالفت اور سرکشی کرنے والا یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ نیچے زمین ہے, پھٹ گئی, مجھے کھا گئی تو کیا ہوگا. اللہ کی مخالفت کرنے والا یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اوپر آسمان ہے, آسمان گر گیا اور میں مر گیا تو کیا ہوگا, سوچتا ہی نہیں ہے. اب آپ کا آج کل وہ واقعات دیکھ رہے ہیں اور خبریں سن رہے ہیں کہ زلزلے کتنی تعداد میں, کتنی کثرت میں آ رہے ہیں, آسمان سے گرنے والی بجلیاں کتنی کثرت کے ساتھ زمین پر گر رہی ہیں, اور وہ لوگوں کو بھی اب نشانہ بنا رہی ہیں اور لوگ بھی اس کا لقمہ اجل بن رہے ہیں, کتنا زیادہ ہو رہا ہے. اگرچہ یہ سارا کا سارا زمانہ آخر کے اندر ہونے والے واقعات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زلزلوں کی کثرت کا ہونا, یہ بھی آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, مگر پروردگار عالم یاد دلا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح, اپنے آگے پیچھے دیکھو کیا ہے, تیز ہوائیں ہیں, اوپر نیچے دیکھو, اوپر آسمان نیچے زمین, کھا جائے گی تمہیں. ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء, اگر ہم چاہیں, اگر ہمارا جی چاہے تو ہم زمین کو کھول دیں اور یہ اس کے اندر سما جائیں, اور اگر ہم چاہیں تو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آسمان سے ایک ٹکڑا آسمان کا گرا دیں ان پر. ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, یہ تو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں اور اس کو ماننے والے جو بندے ہیں نا ان کے لیے نشانیاں ہیں. اب آ جائیے وہ آیت کہ جس آیت کی ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, جس میں پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولقد آتینا داؤد منا فضلا, یا جبالو اوبی ماہو و تیرا و النا لہ الحدید. اب آ جائیے تاریخ کی طرف. پروردگار عالم کہہ رہا ہے یاد کیجیے اے حبیب اس وقت کو کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی بارگاہ سے فضل فرمایا تھا. اب ایک چیز ہے اس کا نام ہے فضل، ایک چیز ہے اس کا نام ہے عدل. فضل کا معنی کیا ہے؟ اپنی مرضی سے کسی کو خوش ہو کے جو دے دیا دے دیا. اور عدل کیا ہے؟ کسی نے خود اپنی محنت سے کمایا ہے وہ اس کو دینا ہے. عدل کیا ہے؟ کہ جو کسی کا حصہ حق بنتا ہے اس کو دے دینا، یہ عدل ہے. اور اس کا اپنا حصہ جو بنتا ہے عدل کے مطابق وہ دینے کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اچھا اخلاق رکھا ہے، اچھے سے ملا جلا ہے اور بات اچھے سے کی ہے، مسکراتا رہا ہے ہمیشہ، تو اس کو ایک 200-400 روپے آپ نے اور دے دی. یہ ہے فضل. اگر کوئی عدل کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنی مزدوری بنتی تھی وہی نہیں دی، یعنی 1000 روپے پہ بات ہوئی تھی آپ کی اور آپ نے وہی مزدوری نہیں دی اس کو، تو آپ نے عدل کے مخالف کام کیا. تو عدل کے تقاضے کو اگر کسی نے پورا نہیں کیا، غور سے سنیے گا، ایک نتیجے پہ جا رہا ہوں اور یہ نتیجہ کیا ہے جو ہم آنسو بہاتے ہیں نا اس کی طرف آئے گی بات. انسان جو عدل نہ کرے آپ اس سے تو سوال کر سکتے ہیں، لیکن جو فضل نہ کرے اس سے سوال نہیں کر سکتے. بھائی آپ نے 200 روپے مجھے نہیں دیے، کیوں نہیں دیے؟ بھائی ہماری مرضی ہے، اگر خوش ہوں گے تو دے دیں گے، نہیں ہوں گے تو نہیں دیں گے. آپ کسی کو باؤنڈ تو نہیں کر سکتے. یہ مثال کس کی ہے؟ ٹپ کی مثال ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل اس کو تقریباً واجب ہی سمجھا جانے لگا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ہمیں ملنی ہی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے. اگرچہ ایسا نہیں ہے، طے کر لینا چاہیے پہلے تو زیادہ اچھا ہے کہ انسان کو امید نہ ہو. لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی یہ بات کریں کہ ٹپ کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر، تو ٹپ کا حکم یہ ہے کہ آپ پہ واجب نہیں ہے دینا. اگر آپ نے دے دیا تو یہ آپ کا فضل ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. لیکن جو بات اس سے مزدوری کی طے ہوئی تھی 1000 روپے کی، اگر آپ نے وہ نہیں دیا تو وہ بالکل حق بجانب ہے کہ آپ کو سوال کرے اور آپ کو پوچھے اور آپ پر اعتراض کرے، اس لیے کہ آپ نے عدل ہی کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. جو 1000 روپے جو اس کا حق تھا وہ آپ نے اس کو نہیں دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو پروردگار عالم ایک بندے کو امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانے کے عوض ایک آنسو کے بدلے اگر جنت دے رہا ہے تو یہ اللہ کا عدل، یہ اللہ کا عدل نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے. اور ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہے، من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ چھوٹے چھوٹے فضل کرنے والا نہیں ہے، اللہ چھوٹی چھوٹی ٹپے دینے والا نہیں ہے، اللہ بڑی ٹپ دیا کرتا ہے، ایک آنسو بہاؤ جنت تمہارے نام کر دوں گا. اور یہ آنسو حقیقت میں ہمارا اپنا آنسو نہیں رہتا، جب وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں نکل جاتا ہے تو اب یہ ملکیت بن گیا ہے حسین ابن علی کی. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تجارت کرو جس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہے، جس میں لاس نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہے. وہ کون سی تجارت ہے؟ وہ یہی تو تجارت ہے. ایک تجارت کون سی ہے؟ جو رب ذوالجلال صاحب تجارت کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا فوراً مصلی عبادت پر آ کر کھڑے ہو گئے، جیسے اذان صبح ہوئی ماہ رمضان ہے آپ نے امساک کر لیا اور آپ نے فوراً اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ان چیزوں سے کہ جن سے رب ذوالجلال نے ہمیں روزے کے عالم میں روکا ہے آپ رک گئے. جیسے ہی آپ پہ حج واجب ہو آپ نے حج کر لیا، جیسے آپ پر دوسرے واجبات واجب ہوئے آپ نے ان کو ادا کر لیا. لیکن ایک تجارت جو جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے وہ تجارت کون سی ہے؟ کون سی تجارت ہے؟ وہ تجارت غم ابا عبداللہ کی تجارت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. دنیا بھی تجارت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی کہے مولانا وہ آپ ذکر بیچنے کی، نہیں 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 وہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان ایک تجارت کرتا ہے انسان کے ساتھ. ایک مرتبہ پروردگار عالم کے حبیب کے بیٹے، ان کی آل میں تعلق رکھنے والے چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام فرما رہے کہ وہ تجارت کرو کہ جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے. یہ تجارت کس سے ہو رہی ہے؟ رب ذوالجلال سے تجارت ہو رہی ہے. ہم اس کی بارگاہ میں جو لے کر جا رہے ہیں وہ ہیں حسین ابن علی کے غم میں بہائے جانے والے آنسو. ہم کہیں گے پروردگار عالم تو نماز کے لیے تو اتنا اجر نہیں دے رہا، روزے کے لیے تو اتنے اجر سے نہیں نواز رہا، حج کے لیے تو ہمیں اتنا ثواب نہیں دے رہا، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام کے غم میں نکلنے والے آنسو کے بدلے پوری جنت دے رہا ہے. عجب نہیں جواب آئے کہ جو چیز تو میری ہے مجھے ہی لا کر دے رہا ہے. ایک چیز ہے جو اللہ ہی کی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، وہ ہم نے اللہ تک پہنچانی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اس کو دینی ہی دینی ہے. एक शय है जो तू अपने आंसू हुसैन के नाम कर रहा है और उन आंसुओं को लेके मेरे पास आ रहा है कि ये मेरे थे मगर मैंने इन्हें हुसैन का बनाया, अब ये मैं तेरी बारगाह में लेकर आया हूं, ऐ खुदा अब बता तू मुझे क्या देगा। तो खुदा कहेगा हुसैन के नाम पर आ रहा है, हुसैन के नाम पर आ रहा है, मेरा हुसैन तो बहुत अजीम है, मैं अपने हुसैन से तो बहुत प्यार करता हूं, चल जितना बड़ा काम हुसैन ने किया है उतना ही बड़ा अजर तुझे दूंगा। और ये बात याद रखिएगा, ये अजर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस काम के जितना बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और वो जो अमल मौला अबाबदिल्लाह अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया है उसका तकाबुल और किसी हमारी नाकिस चीजों से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। लिहाजा यहां पर ये बात के फजल परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि हमने अपने बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम पर फजल फरमाया और फजल फरमाकर हमने उन्हें क्या अता किया, हमने उन्हें तीन चीजें अता की। बस इस पर बात आज रुक जाएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने तीन चीजें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना फजल करते हुए अता की। नंबर एक ये अव्वबी या जिबालो अव्वबी माहू, ए जिबाल ए पहाड़ों जब जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेरा जिक्र किया करें, मेरी मुनाजात किया करें, कुरान करीम की तिलावत किया करें तो ऐ पहाड़ों तुम उनका जवाब दिया करो। हम यहां पर जब दुरूद पढ़ते आप हजरात जवाब देते, वहां पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पढ़ा करते थे कुरान करीम की तिलावत तो जितने पहाड़ आसपास में थे वो सब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ महवे तिलावत हो जाया करते थे, यानी जबूर की आयतों की तिलावत किया करते थे तो पहाड़ों से भी जबूर की आयतों की आवाज आती थी, जब रब्बे जुलजलाल से मुनाजात करते थे तो पहाड़ों से भी वो आवाज आती थी। और इतना ही नहीं है बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द हैवानात आके जमा हो जाते थे और हैवानात जब आके जमा हो जाया करते थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास तो वो भी बैठे नहीं रहते थे, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो पढ़ते थे ये यहां से रिपीट करते थे। तो यहां से जो गोयाई की ताकत है परवरदिगार आलम पहाड़ों को भी दे रहा है, परिंदों को भी दे रहा है, हैवानों को भी दे रहा है, और उसके बाद तीसरी चीज क्या है परवरदिगार आलम अपने दाऊद अलैहिस्सलाम नबी को ही अता कर रहा था, अता कर चुका था, क्या अता की थी चीज कि उनके लिए लोहे को परवरदिगार आलम ने लयन कर दिया था और नरम कर दिया था। और कैसे नरम किया था कि जैसे ही लोहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में आता था तो वो नरम हो जाता था और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को जहां चाहते थे मोड़ देते और मोम हो जाता था। जो तारीख की और रिवायत की जो हदीस की ताबीर है वो ताबीर क्या है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में आने के बाद लोहा ऐसे नरम हो जाता था कि जैसे मोम नरम हो जाती है, वैक्स जैसे नरम हो जाती है, मोमबत्ती कैंडल जैसे नरम हो जाती है। और उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उससे जो बनाना चाहते थे बनाते थे, परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया था कि आप जिरह बनाएं, जिरा बनाएं, जो खौल होता है जो जंगी कामों के अंदर अपना दिफा करने के लिए बनाई जाती है शील्ड, वो खौल बनाए, वो जिरा बनाए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिरा बनाया करते थे। ये थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताकत परवरदिगार आलम की तरफ से जो उन्हें मिली हुई थी। एक ताकत और थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कि बहुत ज्यादा उनके बदन में कुव्वत थी, बहुत ज्यादा कुव्वत वाले थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। एक वाकया यूं भी मिलता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करने वाला एक काफिर जो परवरदिगार आलम की भी मुखालिफत कर रहा है, जब वो आया है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने परवरदिगार आलम की शान में गुस्ताखी कर रहा था तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर को उठाया, बड़े पत्थर को, और एक बड़े पत्थर को ऐसे फेंका है अपने दस्ते मुबारक से अपने हाथों से कि जैसे मिंजनीक में रख कर कोई पत्थर फेंका जाता है। हजरत दाऊद ने मिंजनीक को इस्तेमाल नहीं किया, बस अपने बाजू की ताकत से वो पत्थर उठाकर फेंका और वो पत्थर चला और जाकर उस शख्स का सीना चीरता हुआ पुश्त की तरफ से बाहर निकल गया कि जिसने अल्लाह ताला अल्लाह परवरदिगार आलम से अजाब मांगा था और ये कहा था कि ए दाऊद वो जो अजाब आप कहते हैं असाआ जो कयामत है वो आती है तो आ जाए हम देख लेंगे नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये ताकत अदा की थी कि जवाब ऐसे दिया कि पत्थर के जरिए से। ये बात है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुव्वत की। और एक है कुव्वत, उसकी कुव्वत کہ جو بازوئے رب ذوالجلال ہے, کون ہے؟ جو شیر کردگار ہے, علی ابن ابی طالب جو شیر خدا ہے, اس کے بازو کی طاقت. کہ مولا کائنات علیہ السلام نے دو انگلیوں سے نہیں, دو انگلیوں کے اشارے سے باب خیبر کو اکھاڑ کر ایسے پھینکا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوت اور اس معجزے کو یقین کرنے والے یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے مولا کائنات علیہ السلام کو قوت دی ہے. معاملہ سارا آخر جو اٹکتا ہے نا, وہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو دوسری ساری باتیں فضائل ہر ہضم ہو جاتے ہیں, جب بات علی اور اولاد علی پر آ کر ٹھہرتی ہے تو انسان کو ہضم ہونے سے مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر اب میں فضائل کی طرف جاؤں گا تو بات بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی, ہم بالکل مصائب سے قریب ہو چکے ہیں. لہذا میں اسی, یہاں تک ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں نا, تو اس کا رخ میں مصائب کی طرف موڑتا ہوں, لیکن ایک شخص کی فضیلت تو ضرور بیان کروں گا کہ جہاں شیر خدا کا ذکر آ گیا ہے تو شیر خدا کے ذکر سے ایک مرحلہ آگے بڑھ جائیے, ایک پیڑھی آگے بڑھ جائیے اور دیکھیے اس کو کہ جس کو پروردگار عالم نے شیر خدا کا شیر بنا کر بھیجا تھا, کیا ہے؟ حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں. حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں, خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں. کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتحیاب, کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتحیاب, وہ خدا کے شیر, یہ شیر خدا کے شیر ہیں. وہ خدا کے شیر, یہ شیر خدا کے شیر. اللہ صلی اللہ محمد. اور جب جب ابو الفضل علیہ السلام کا ذکر کیا جائے, اس ماں کو فراموش نہ کرنا کہ جس ماں کی گودی میں پل کر عباس علمدار ہوا تھا, کبھی نہ بھولنا. اس لیے کہ یہ ماں ام البنین کوئی معمولی خاتون نہیں تھی, اور نہ ام البنین معمولی تھی, اور نہ ان کی والدہ معمولی خاتون تھی, اور نہ ان کے والد معمولی خاتون تھے, معمولی فرفر تھے بالکل بھی. اس لیے کہ ان کے والد ہضام یہ وہ تھے کہ جن کی شجاعت, مولا نے عقیل سے یہی تو کہا تھا کہ ایسا خاندان ڈھونڈو کہ جن کی شجاعت کی مثال ویسے ہی دی جاتی ہو کہ جیسے ان کی زہد و تقویٰ کی مثال دی جاتی ہے. تو کیا تھی شجاعت کی مثال؟ کیا تھی عباس کے ننیال کی شجاعت کی مثال؟ کیا تھی؟ یہ مثال تھی کہ ان کے نانا کا نام جس تلوار پر لکھ کر, تلوار جس میدان جنگ میں جاتی تھی, جس کے پاس وہ تلوار ہوتی تھی جس پر ہضام کا نام لکھا ہوتا تھا, اس دست کو, اس ہاتھ کو, اس تلوار کو کبھی شکست نہیں ہوتی تھی. وہ تلوار کبھی شکست خوردہ میدان سے واپس نہیں آتی تھی, کامیاب ہو کے پلٹتی تھی. مگر ذرا سوچو کہ ام البنین کا نام ام البنین نہیں ہے, ام البنین کا نام فاطمہ ہے. ام البنین کس دن پڑا؟ پہلے دن, پہلی شب ہے, گھر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم اقدس بی بی پہنچے. مگر اس سے پہلے بی بی نے کہا کہ یا امیر المومنین, میری ایک التجا ہے, میں آ جاؤں گی گھر کے اندر, لیکن اگر میری التجا پوری کر دیں. کیا؟ مولا مجھے میرے نام سے نہ پکاریے گا, میرا نام فاطمہ ہے نا, مجھے میرے نام سے نہ پکاریے گا. ایسا نہ ہو کہ حسن حسین کو آپ مجھے میرا نام لے کر پکارے مگر حسن حسین کو ان کی ماں یاد آ جائے. یہ سننا تھا, ایک مرتبہ علی نے کہا اے بی بی, آج سے میں تجھے ام البنین کہہ کے پکاروں گا, انتی ام البنین, آپ ام البنین ہیں. بیٹے تو بعد میں ہوئے, وہ لیوس, وہ شیر بعد میں اس دنیا میں آئے بی بی کے ایک ایک کر کے, لیکن ام البنین بی بی کو پہلے ہی لقب دیا ہے علی ابن ابی طالب نے. اور دوسرا, جیسے ہی شہزادی بنت علی اپنی جگہ سے کھڑے ہونے لگی اپنی مادر گرامی کا استقبال کرنے کے لیے, اور جیسے ہی حسن و حسین بلند ہو کے استقبال کرنے لگے کہ ہماری ماں آ رہی ہے, تو ایک مرتبہ جناب بی بی ام البنین نے یہ کہہ کے شہزادوں اور شہزادیوں کو بیٹھنے کا کی گزارش کی ہے, کہا کہ اے شہزادوں کھڑے نہ ہوئیے گا, اے شہزادیوں اپنی جگہ چھوڑ کر میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئیے گا, اس لیے کہ میں اس گھر میں ماں بن کر نہیں کنیز کے رتبے سے آ رہی. جو کنیز بن کر گھر میں علی کی آئی ہے اسے ام البنین کہتے, اور جو کنیز ہو اس نے اپنے بیٹے کو غلام حسین بنایا, ایسا غلام حسین بنایا کہا دیکھو خبردار عباس آگے نہ بڑھنا جہاں حسین چل رہے ہوں پیچھے رہنا جہاں حسین بیٹھے ہوں قریب میں جا کر بیٹھ نہ جانا دور دو قدم کا فاصلہ رکھ کے کھڑے رہنا ادب سے بس وہ عباس کے جس عباس کے دل کا ارمان تھا کہ میں حسین ابن علی کے کام آ جاؤں اس عباس کی تلوار نہ چلی باقی سب کی تلوار کربلا میں چلی سمجھا دیا عباس نے کہ حسین ابن علی کے کام آنے کا مقصد اور معنی یہ نہیں ہے کہ تلوار چلا لو مقصد یہ ہے معنی یہ ہے کہ جو حسین نے کہا ہے اسے مان لو حسین نے کہا تلوار نیام سے باہر نکال لو تو نکال لو حسین نے کہا تلوار نیام میں رکھ لو تو رکھ لو اور کیا مقام ہے ابو الفضل علیہ السلام ہے کیا مقام ہے پروردگار عالم نے کہا عباس تو نے میرے حسین کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بازو کو کٹایا اب تجھے تیرے دو بازوؤں کے عوض دو پر عطا کروں گا اس کے بعد تو جنتوں میں پرواز کرتے رہنا مگر ہاں عزیزو یہ وہی تو عباس ہیں کہ جب ایک مرتبہ زخمی ہو کے زینے فرس سے زمین کربلا پر میرا مولا آیا ایک مرتبہ اپنے آقا کو مدد کے لیے نہیں بلایا مگر بس ایک سلام کی صدا ہے اے میرے مولا میرا سلام قبول کر لو مولا فجر سے لے کر عصر تک لاشے اٹھا اٹھا کر تھک گیا میرا مولا ارے عباس غلام ہے آقا کو زحمت نہ دے گا مولا بس سلام کو قبول کرو لیکن ہے عباس کے سلام آخر سے حسین کی کمر کیا ٹوٹی حسین بچے جیسے رینگتے ہوئے چلتے ہیں گھٹنوں پہ چلتا ہوا اپنے آپ کو عباس کے سرانے حسین نے پہنچایا کیا دیکھا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ایک آنکھ میں خون جمع ہوا حسین کی زیارت کرنے والوں ذرا اس ظاہر حسین کو بھی دیکھو کس شان سے حسین کی زیارت کر گیا عباس جیسے دنیا میں آیا آنکھیں اس وقت تک نہ کھولیں جب تک حسین کا چہرہ سامنے نہ پایا ارے جب گیا ہے اس وقت تک نہ گیا جب تک چہرہ رخ انور حسین ابن علی کی زیارت نہ کر لی مگر ہے جاتے جاتے اپنے آقا کو جو ایک داغ دے گیا یہ بھائی بس یہی کہہ گیا مولا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا اور دوسرا یہ کہ ام المنین میری ماں کو سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ عباس نے اپنی سی کوشش کر لی تھی دوسری طرف مولا حسین نے ایسی بات کی ہے ارے عباس اپنے آقا کی وصیت سن کر ہل گیا مولا حسین نے کہا عباس تیری وصیت پر عمل ہوگا مگر ایک خواہش ہے اپنے آقا کی خواہش کو پورا کرو گے ارے ایک مرتبہ عباس لرزنے لگے ارے دونوں پاؤں قطع ہو چکے تھے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے مگر حسین نے جیسے ہی گزارش کا کہا حکم کا کہا عباس کا بدن لرزنے لگا کہنے لگے مولا حکم کیجئے یہ غلام حاضر ہے اب بھی آپ کی کوئی اگر اطاعت کر سکتا ہو تو حاضر ہے حسین نے کہا ساری زندگی جب بھی پکارا آقا کہہ کے پکارا جب بھی پکارا سید کہہ کے پکارا جب بھی پکارا سردار کہہ کے پکارا جاتے جاتے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکار تیرا بوڑھا آقا پھر سے جوان ہو جائے گا یہ سننا تھا ایک مرتبہ ماں سے کیا وعدہ یاد آیا امام کا دوسری جانب حکم ہے آسمان کی طرف دیکھ کر عباس نے کہا بارے رہا میرے وعدے کی لاج رکھنا لبوں کو جنبش ہوئی بھائی حسین کہا یہاں روح عباس قفس حضوری الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام القلب ينقلبون پروردگارا تجھے واسطہ ہمارے اس توسل کو اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما بار الہ جتنے بھی یہاں پر مومنین اور مومنات حاضر ہیں سرکار باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما پروردگارا جتنے مومنین اور مومنات یہاں موجود ہیں تمام کو رزق حلال و طیب میں برکت و وسعت و عافیت عنایت فرما بار الہ جتنے مریض و الاحوال ہیں مولا عباس غازی علیہ السلام کا واسطہ سب کو شفاء کلی عطا فرما ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما اپنے ولی اپنی حجت صاحب العمر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔